میں خوش نصیب ہوں۔ رقیہ اور یوسف کو پتہ نہیں تھا کہ رضیہ بیگم اپنے پورے سسرال میں اور لوگوں کو یہ بات بتا گئی ہیں کہ اس نے رحیل کی بات یوسف کی بیٹی شمسہ سے پکی کر دی ہے۔ رقیہ اور یوسف بچوں اور اپنے کاروباری زندگی میں پھر اسی طرح مصروف ہو گئے، اور بہت کم رقیہ اور یوسف کو موقع ملا کہ وہ اکٹھے سیالکوٹ میں ماں کے گھر جا سکتے۔ شمسہ نے ایف ایس سی میں 96% نمبر لے کر پورے ضلع میں اپنے کالج کا نام اور اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ شمسہ کی اتنی بڑی کامیابی پورے خاندان کے لیے عید کی خوشی سے کم نہ تھی۔ ہاجرہ بیگم نے پہلی بار کھلے دل سے اعتراف کیا کہ نیک اور کامیاب اولاد ماں باپ کے لیے باعث عزت و فخر ہوتی ہے۔ لڑکا یا لڑکی ہونے کی کوئی شرط نہیں، بلکہ شمسہ نے ایک لڑکی ہو کر وہ کامیابی حاصل کی ہے کہ خاندان کے لڑکے بھی اس کو حاصل نہیں کر سکے تھے۔ رقیہ اور یوسف اپنے خدا کے حضور ہمیشہ سر وجود رہتے تھے۔ یہ رب العالمین کا احسان تھا کہ اتنے امیر اور بڑے گھروں کے بچے جن کے والدین ان کو بڑی بڑی اکیڈمی سے ٹیوشن پڑھا رہے تھے، شمسہ نے صرف اپنی محنت، قابلیت اور اپنے اساتذہ کے تعاون سے ان سب کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ شمسہ کو کالج کی طرف سے گولڈ میڈل دیا گیا اور ساتھ ہی 1,00,000 روپے کا چیک دیا گیا۔ پاکستان کے سب سے بڑے میڈیکل کالج کنگ ایڈورڈ میں انٹری ٹیسٹ میں بھی بہت نمایاں نمبر لے کر اس کو ایڈمیشن مل گیا۔ رقیہ اور یوسف دونوں کے خاندانوں میں یہ پہلا بچہ تھا جو ڈاکٹر بن رہا تھا۔ یوسف کے دوسرے بچے بھی شمسہ کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ رحیلہ اور سجیلہ بھی اپنی بہن کی طرح بہت محنتی اور لائق تھی۔ کوئی بھی مشکل ہوتی تو شمسہ ان سے پورا تعاون کرتی۔ ابراہیم کا ذہن انجینئرنگ کی طرف تھا۔ اسکول سے ہی اس کو میتھ بہت پسند تھا اور ہمیشہ میتھ پہ پورے نمبر لیتا تھا۔ گھر میں بھی کوئی چیز خراب ہو جائے تو ابراہیم کوشش کر کے اس کو ٹھیک کر دیتا تھا۔ یوسف ہمیشہ اس کو پیار سے انجینئر صاحب کہہ کر پکارتا تھا۔ یوسف کے بچوں کی اپنی ایک دنیا تھی، بلکہ ایک کتابی دنیا تھی۔ جب کبھی وقت ملتا تو رقیہ بچوں کو ادبی کتابیں بھی لا کر دیتی تاکہ ان کو ادب کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو۔ یوسف کا کاروبار اب بہت اچھا چل رہا تھا، اس لیے یوسف نے ایک نسبتاً بڑا اور اچھے علاقے میں گھر خرید لیا۔ پہلا گھر بیچ کر نیا گھر لیا تھا۔ گھر کیا، ایک بہت خوبصورت ویلا تھا، بہت خوبصورت سا چھوٹا سا لان، ایک بڑا سا ہال، 4 بیڈ روم، اٹیچ باتھ رومس، کشادہ کچن، لیونگ روم، گیراج، ہر چیز موجود تھی۔ گاڑی ابھی پرانی تھی مگر اس کی حالت بہت اچھی تھی۔ نیا گھر لیا تو یوسف نے ماں جی کو اور اپنے سارے گھر والوں کو اور رقیہ کے گھر والوں کو بھی ختم قرآن پر بلایا۔ سب بہت خوش ہوئے۔ کافی عرصے بعد موقع ملا تھا کہ سب اکٹھے ہوئے تھے۔ ماں جی اب کافی کمزور ہو گئی تھی۔ اماں جی، اب آپ ہمارے ساتھ رہیں، یوسف نے اپنی والدہ کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یوسف، خدا تم کو خوش رکھے اور بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، صغرا میرے پاس ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں سیالکوٹ میں بہت خوش رہتی ہوں، ساری زندگی وہاں گزاری ہے، اب اس کے بغیر کہیں دل نہیں لگتا۔ ہاجرہ نے یوسف اور رقیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے اماں جی، آپ سیالکوٹ کو نہ چھوڑیں، مگر کچھ دن تو ہمارے ساتھ بھی رہا کریں، رقیہ نے اصرار کیا۔ دادی اماں جی، آپ ہمارے ساتھ ضرور کچھ دن رہیں، ابراہیم بھی بولا۔ ابراہیم کو پتا تھا کہ دادی کو اس سے بہت پیار ہے، بلکہ دادی ہی نے اس کا نام ابراہیم رکھا تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، میں ضرور کچھ دن رہوں گی، آپ سب کے ساتھ مل کر رہنا مجھے خود بہت اچھا لگتا ہے۔ اس عمر میں والدین کو جتنے پیارے اپنے بچے ہوتے ہیں، ان سے بھی زیادہ پیارے ان کے بچے لگتے ہیں، بلکہ بڑے بزرگ کہتے تھے کہ اصل سے سود زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ ہاجرہ نے بچوں کا دل رکھنے کے لیے ہامی بھر لی۔ ویسے بھی رقیہ کے ساتھ ہاجرہ کی ہمیشہ بنتی تھی، اور اس عمر میں وہ اپنے دل کی ہر بات صرف رقیہ ہی سے کر سکتی تھیں۔ دونوں بیٹیاں تو اپنے اپنے گھروں میں آباد تھیں، ان کی اپنی اپنی زندگیاں تھیں۔ رقیہ کے ساتھ جب بھی ہاجرہ کوئی بات کرتی تو وہ بہت سکون سے سنتی، اور رقیہ ان کے مزاج شناس تھی، اس لیے گھر میں کوئی بھی بات ہو جاتی اور ہاجرہ اگر پریشان ہوتی تو رقیہ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی اور ان کا دل رکھ لیتی، کوئی ایسی بات نہ کرتی جس سے ان کا دل دکھے یا ان کے مزاج کے خلاف بات ہو۔ رقیہ پوری دل جمی سے ان کی باتیں سنتی رہتی۔ یوسف، رقیہ اور بچوں کے اصرار پر ہاجرہ لاہور میں رہ گئی۔ یونس اور ناصرہ کے ساتھ سورہ کو خود ہاجرہ نے بھیج دیا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ ناصرہ کو سورہ کی ضرورت ہوتی ہے، اکیلی ناصرہ سے گھر کے کام پورے نہیں پڑتے۔ رات کے کھانے کے بعد ہاجرہ کے لیے رقیہ نے اپنے کمرے کے ساتھ والا کمرہ تیار کر دیا تھا اور وہیں ان کا بستر لگا دیا تھا۔ اس کمرے کو بچے اسٹڈی روم کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ جب بچوں کے ایگزام ہو رہے ہوتے تو وہاں دو بڑے بڑے اسٹڈی ٹیبل رکھے ہوئے تھے اور لائٹ بھی بہت زیادہ لگواتی تھی۔ بڑی سی کھڑکی بھی سارا دن کمرے کو روشن رکھتی تھی۔ ہاجرہ نے دیکھا کھانے کے بعد تینوں بچیوں نے کھانے کے برتن دھوئے، ٹیبل صاف کیا، شمسہ نے سب کے لیے دودھ گرم کیا۔ رقیہ ہر روز بچوں کو رات کو گرم دودھ پلانے کی عادت ڈالے ہوئے تھی۔ سب بچے دادی کے پاس بیٹھ گئے۔ ہاجرہ نے نوٹ کیا ہر بچہ اپنا اپنا کام کر رہا تھا۔ رقیہ اور یوسف ماں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے رہے لیکن بچوں کسی بھی معاملے میں دخل نہیں دے رہے تھے۔ رات کے برتن دھو کر شیلف میں رکھ کر کچن رحیلا اور سجیلا نے صاف کیا، اور پھر رحیلا اور سجیلا اپنے کمرے میں چلے گئیں۔ شمسہ ابراہیم کے ساتھ اس کے کمرے میں چلے گئی۔ عام طور پر شمسہ اسٹڈی میں لگے ہوئے بیڈ پر سوتی تھی، مگر دادی اماں کے آنے پر رقیہ نے شمسہ کو ابراہیم کے کمرے میں بستر ڈال دیا تھا۔ رات 9 بجے سب بچے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ہال میں ہاجرہ کے ساتھ رقیہ اور یوسف رہ گئے۔ یوسف نے ٹی وی کی آواز بہت کم کر دی تھی۔ 9 بجے کا خبر نامہ چل رہا تھا، وہی ملکی حالات اور وہی غیر ملکی چلاکیاں، ہر روز یہی خبریں ہوتی ہیں، ہاجرہ نے خبریں سنتے ہوئے کہا۔ جی ماں جی، جب تک ہر کوئی خود کو ٹھیک نہیں کرے گا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں اور خود اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ یوسف نے ایک عام سی بات مگر بہت خاص انداز میں کہی۔ بس بچے، ہر کوئی اپنا فائدہ دیکھتا ہے، چاہے دوسرے کا کتنا بھی نقصان کیوں نہ ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں کرتا، ہاجرہ بولی۔ یوسف بیٹے، تمہارا گھر دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، ہاجرہ نے یوسف اور رقیہ کے پرسکون چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ خدا نے تمہیں بہت سعادت مند بچے دیے ہیں، یہ تم دونوں کی تربیت اور محنت کی بدولت ہے۔ خدا تمہارے بچوں کو کامیاب کرے اور بچیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ تینوں کے دلوں سے قبولیت کی دعا نکلی۔ اب تو ماشاءاللہ شمسہ ڈاکٹری کے دوسرے سال میں ہے۔ جی ماں جی، یہ سب آپ کی دعائیں ہیں، شمسہ بہت محنت کر رہی ہے، ڈاکٹر بننا بہت مشکل ہے۔ شمسہ کا کالج لاہور میں ہی ہے مگر ہمارے گھر سے کافی دور ہے، آنے جانے میں بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے اور شمسہ تھک جاتی ہے، اور اب پڑھائی بھی زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ شمسہ کے ٹیچر اصرار کر رہے ہیں کہ اس سال سے بچوں کو کالج کے ہاسٹل میں شفٹ کر دیں۔ یوسف نے ماں کے ساتھ پہلی بار اتنی تفصیل سے بات کی تھی۔ دیکھو بچوں، آپ دونوں سمجھدار ہو اور یہاں تک اپنے بچوں کو پڑھا کر لے آئے ہو، جو فیصلہ مناسب سمجھو وہی کرو، ہاجرہ بولی۔ یوسف کے گھر پورا ایک ہفتہ رہنے کے بعد ہاجرہ کے بے حد اصرار پر اور دوبارہ آنے کے وعدے پر یوسف اپنی ماں کو سیالکوٹ چھوڑ آیا۔ ہاجرہ کو یوسف کے گھر رہنا بہت اچھا لگا۔ اس نے دیکھا کہ رقیہ کی تینوں بیٹیاں مزاجن بالکل ماں پر گئی ہیں، بہت خاموش، اپنی پڑھائی میں مگن، بہت مؤدب۔ شمسہ ہاجرہ کو سب سے پیاری لگی۔ جب رات کو تہجد کے لیے ہاجرہ اٹھتی تو ہمیشہ خال کے ایک کونے میں ٹیبل پر شمسہ کو اپنی پڑھائی میں مصروف دیکھتی۔ شمسہ اس قدر مگن ہو کے پڑھائی کرتی कि उसको पता नहीं चलता कि उसकी दादी उसको बहुत मोहब्बत और फ़ख्र से देख रही है और हाथ बुलंद करके उसकी कामयाबी के लिए दुआएं करती रहती है। लाहौर से आने के बाद हाजरा यूसुफ के बच्चों का तज़किरा बहुत कम करती थी। उनको डर लगता था किसी की नज़र ना लग जाए और ख़ुद दिल ही दिल में उनके लिए दिन रात दुआएं करती थी। ये नहीं था कि यूसुफ और रुकैया की ज़िंदगी में मुश्किलात ना आई थीं। बहुत से नशेबो फराज ज़िंदगी में आते रहे, मगर दोनों को बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए सख्त और मुश्किल वक्त को खुदा की तरफ से आजमाइश समझ कर बर्दाश्त किया था। एक बार अनारकली में 5 दुकानों पर रात को ताला तोड़कर लूट लिया गया था। यूसुफ की दुकान भी उनमें शामिल थी, मगर यूसुफ ने हिम्मत नहीं हारी, फिर से दुकान में माल डाला। कुछ बचत की हुई थी वो काम आ गई और कुछ रुकैया ने अपने जेवरात बेच दिए थे। यूसुफ जेवर बेचने के हक में नहीं था, मगर रुकैया ने खुश दिली से कहा, ये पुराने हैं, आप मुझे इनसे अच्छे और जदीद जेवरात खरीद कर दे देना। और यूं इतनी बड़ी मुश्किल बहुत आसानी से टल गई। वैसे भी उन दोनों की दौलत और असासा तो उनकी औलाद थी, और खुदा का फजल हमेशा उनके सामने हार रहा था। यूसुफ ने अपने बाप को भी हमेशा हलाल और हराम का फ़र्क करते देखा था। वक्त चाहे कितना ही सख्त हो, यूसुफ ने हर जायज़ तरीके से रिस्के हलाल अपने बच्चों को खिलाया था, और रुकैया ने भी कभी कोई ऐसी फरमाइश नहीं की थी जो उसके शोहर की इस्तात से बाहर हो, बल्कि वो तो खुदा की बंदी, खुदा की हर नेमत पर खुदा का शुक्र गुजार रहती थी। और खुदा का शुक्रगुजार बंदा ना तो मायूस होता है और ना ही परेशान। शमसा मेडिकल के 3rd साल में थी और वो कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट हो गई थी। इस साल पढ़ाई काफ़ी टफ थी, सब बच्चे जान लड़ाकर मेहनत कर रहे थे। शमसा की रूममेट अज़रा लड़की थी जो मुल्तान से आई थी। वो पहले साल से ही हॉस्टल में रहती थी, बहुत हंसमुख, बहुत ज़हीन, मेहनती और बहुत मजबूत ढील ढोल की मालिक थी। मुल्तान के दूर किसी गांव से उसका ताल्लुक था। अपने वालदैन की अकलौती और लाडली औलाद थी। अज़रा को डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, वरना उसके ख़ानदान में दूर दूर तक कोई मैट्रिक पास भी नहीं था। अज़रा ने मेडिकल की पढ़ाई शुरू तो कर ली, मगर अब पता चला कि डॉक्टर कहलवाना आसान काम नहीं है। दिन रात का चैन हराम हो जाता है, कब दिन निकलता है, कब रात होती है, किताबों में कितनी चांदनी रातें गुजर जाती हैं कुछ पता नहीं चलता। सिर्फ याद ये रहता है कि इस हफ्ते इस मज़मून का टेस्ट है और अगले हफ्ते दूसरे का टेस्ट है। अज़रा अक्सर कहा करती थी, एक बार मैं डॉक्टर बन जाऊं और फिर देखो ये जो लोग सारी सारी रात सोते रहते हैं और सारा सारा दिन मॉल में घूमते रहते हैं, उनसे ऐसी ऐसी फीस दूंगी कि मेरी सारी थकन दूर हो जाएगी। तो शमसा हमेशा हंसकर कहती, अच्छा तो तुम डॉक्टर नहीं बल्कि डाकू बन रही हो। तो और नहीं तो और क्या करूं, पढ़ पढ़ कर बाल सारे झड़ गए हैं, जो बच गए हैं वो सफ़ेद होते जा रहे हैं, और देखो मेरी रंगत कैसी पीली होती जा रही है, आँखों के किरद हल्के पड़ गए हैं। अज़रा आईने के सामने खड़े होकर अक्सर अपने हुस्न के बारे में फ़िक्रमंद हो जाती। ऐसी भी कोई बात नहीं, तुम्हारा रंग उसी तरह सुर्ख सफ़ेद है, शमसा उसके उजाले चेहरे को देखकर कहती। मेरा चेहरा उजला है, मगर जो चमक तुम्हारे चेहरे पर है उसके सामने सारे हसीन चेहरे मान पड़ जाते हैं। अज़रा को अपनी ये प्यारी सी रूममेट बहुत अच्छी लगती थी, जिसकी सादगी और मासूमियत जैसा हुस्न पूरे कॉलेज में किसी के पास नहीं था। मगर शमसा की ज़िंदगी का महवर सिर्फ और सिर्फ तालीम थी। पता नहीं शमसा को पढ़ाई से इस कदर लगाव क्यों था। माना मेडिकल की तालीम बहुत टफ होती है, मगर फिर भी कॉलेज वाले बच्चों के लिए कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट का वक्त निकाल देते थे, क्योंकि मुसलसल पढ़ाई कर कर के बच्चे थक जाते थे। तो बच्चों की जहनी थकन को दूर करने के लिए कॉलेज वाले कोई ना कोई ट्रिप बना लेते थे। इस बार भी कॉलेज वालों ने अमेरिका ट्रिप बनाया था, मगर शमसा को बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। 3 दिन का प्रोग्राम था। अज़रा तो बेहद खुश थी, मगर इन्हीं दिनों अज़रा को बुखार हो गया। मौसम थोड़ा सा बदल रहा था اور نزلہ اور زکام کے ساتھ ساتھ عذرا کو بخار بھی ہو گیا، اس سے بالکل نہیں اٹھا جا رہا تھا۔ اس لیے شدید خواہش کے باوجود بھی عذرا ٹرپ پر نہ جا سکی، اور شمسا تو پہلے ہی خوش تھی کہ ان 3-4 دنوں میں وہ اپنی پڑھائی کر لے گی اور اس سیمسٹر میں بھی وہ اور بھی اچھے مارکس حاصل کرے گی۔ شمسا عذرا کے ساتھ ہاسٹل میں رہی، ویسے بھی ہاسٹل میں کالج کی کافی لڑکیاں تھیں، صرف دوسرے اور تیسرے سال کے اسٹوڈنٹ ٹرپ پر جا رہے تھے۔ شمسا نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ عذرا کی بھی خوب تیمارداری کی، جس کی وجہ سے عذرا اس کی اور بھی زیادہ شکر گزار ہو گئی۔ تیسرے سال کے فائنل سیمسٹر میں ابھی 2 ماہ تھے، مگر شمسا اور باقی ساری لڑکیاں اس طرح محنت کر رہی تھیں جیسے ایک ہفتہ رہ گیا ہو۔ سب نے اپنے اپنے حساب سے ٹائم ٹیبل بنایا ہوا تھا اور پوری طرح ان کو فالو کر رہی تھیں۔ انہی دنوں شمسا کی دادی ہاجرہ بیگم کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ یوسف اور رقیہ فوراً سیالکوٹ پہنچ گئے۔ ہاجرہ کی حالت اچھی نہیں تھی، ابھی تک ہاسپٹل میں تھی۔ سارے بہن بھائی اکٹھے ہو گئے، یاسر بھی اپنی بیوی بچوں کو لے کر اسی ہفتے آ گیا۔ رضیہ تو دوسرے دن ہی کیسر کے ساتھ بما اپنے 3 بیٹوں کے آ پہنچی تھی۔ آسیہ امریکہ میں تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور اب اتنے سالوں بھر پھر خدا نے اس کو امید دلائی تھی۔ اس کا 5واں مہینہ چل رہا تھا، اس لیے اتنی دور سے وہ اس حالت میں نہیں آ سکتی تھی، مگر وہ دن میں بار بار فون کر کے ماں کی حیریت دریافت کرتی رہتی۔ پورا ایک ہفتہ ہاسپٹل میں رہنے کے بعد ہاجرہ جب گھر آئی تو یوسف نے بڑا بیٹا ہونے کا فرض ادا کرتے ہوئے ماں کے گھر آتے ہی 2 بکرے صدقے کے دیے۔ پورے خاندان اور محلے والے اکٹھے ہوئے تھے۔ رقیہ نے خالہ صغرا کے ساتھ مل کر سارا انتظام سنبھال رکھا تھا، ہر آنے جانے والے کا خیال رکھتی، کھانے کی ساری ذمہ داری رقیہ پر تھی۔ سب گھر والے ہاجرہ کی صحت یابی پر بہت خوش تھے، اور ہاجرہ بھی اپنے بھرے پورے گھر کو دیکھ کر بہت خوش اور مطمئن تھی۔ ہاجرہ خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ خدا نے اس کو اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے کچھ اور وقت دے دیا ہے۔ سب پوتے پوتیوں اور نواسوں کو دیکھ کر شمسا کی کمی بہت محسوس ہو رہی تھی۔ اب وقت اس طرح کا بن گیا تھا کہ رقیہ اور یوسف اپنے گھر سے دور تھے۔ رقیہ کی چھوٹی بہن ریحانہ کی شادی لاہور میں ہوئی تھی، اس لیے اس مشکل وقت میں بہت کام آئی۔ اس کا ایک ہی بیٹا ساتھ تھا، جو رقیہ کے بیٹے ابراہیم کے اسکول میں پڑھتا تھا۔ ریحانہ کے سسرال والے بہت اچھے تھے، اس لیے ریحانہ رقیہ کے گھر میں کچھ دنوں کے لیے آ گئی تھی۔ اس کا شوہر ایک پرائیویٹ فرم میں کام کرتا تھا، وہ بھی چکر لگا لیتا تھا۔ اسی طرح رقیہ کے بچوں کے اسکول کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑی۔ اب خیر سے 10 دن ہو گئے تھے، اور ہاجرہ کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر تھی۔ یاسر نے بھی واپس آسٹریلیا جانا تھا، نوکری کا معاملہ تھا، اس لیے ہاجرہ نے کہا کہ اس جمعے کو سب مل کر کھانا کھائیں، اور یوسف لاہور جا کر سب بچوں کو بھی لے آئے تاکہ ہاجرہ ان سب سے مل لے۔ اور رضیہ تو بار بار اصرار کر رہی تھی کہ یوسف لاہور جائے اور بچوں کو لے کر آئے۔ رضیہ کا رویہ اب بالکل بدل گیا تھا، بات بات پر رقیہ کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتی، رقیہ کے بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیتی۔ خاص طور پر شمسا کا ذکر تو اس کی ہر گفتگو میں لازم ہوتا کہ ہمارے خاندان کی ہیرا لڑکی ہے، اور اس کے ساتھ ہی رحیل کا ذکر خاص بھی ضرور ہوتا۔ ویسے رحیل تھا تو خوبصورت، مگر اس کو اب اپنے آپ کو خوبصورت ترین بنانے کا گر آ گیا تھا۔ بہت خوبصورت، سٹائلش براؤن بال، سرخ و سفید رنگت، اونچا قد، اب اور بھی نمایاں ہو گیا تھا۔ ایم بی اے امریکن یونیورسٹی سے کرنے کے بعد سعودیہ میں ایک بہت بڑی امریکن فرم میں اچھی پوسٹ پر فائز تھا۔ ان سالوں میں رحیل نے اپنے آپ کو بہت نکھار لیا تھا، بہترین لباس کے ساتھ ساتھ اس نے بہت اچھی گفتگو کرنا بھی سیکھ لی تھی۔ اب وہ بہت کم بولتا، مگر بہت دلکش انداز میں بات کرتا۔ رحیل واقعی اب ہیرو بن گیا ہوا تھا، وہ ہیرو جس کو اپنے آپ کا ہیرا ہونے کا احساس تھا، انمول اور سب سے بہترین ہیرا۔ جب یوسف ماجی کے اصرار پر شمسا، رحیلہ، سجیلہ اور ابراہیم کو لاہور سے لے کر آیا تو رضیہ نے بچوں کا ایسے استقبال کیا جیسے وہ ان کے لیے چشمے راہ تھی۔ خاص طور پر شمسا پر تو وہ جی جان سے واری ہو رہی تھی۔ رحیل صاحب نے بھی بطور خاص آج تیاری کی تھی۔ شمسہ اسی طرح سادہ گلابی رنگ کے کاٹن کے لباس میں صاف شفاف گلاب کلی جیسی معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے سیاہ بال گلابی دوپٹے کے اندر سے جھلک رہے تھے۔ بڑی بڑی ڈارک براؤن آنکھیں، ستواں ناک، چمکدار صاف رنگت۔ کوئی بات تو ہے جو رحیل کا دل بار بار شمسہ کی جھکی ہوئی آنکھوں کو دیکھنے کی ضد کر رہا تھا۔ رحیل کو اپنے آپ پر بہت ناز تھا، مگر شمسہ نے سرسری سلام و دعا کے بعد دوسری نظر بھی رحیل پر نہ ڈالی تھی۔ یہ بات رحیل کو بہت بری طرح تنگ کرے تھی۔ مجھ جیسے خوبصورت لڑکے سے بات کرنے کے لیے لڑکیاں مرتی ہیں، اور یہ محترمہ اس طرح مجھے نظر انداز کر رہی ہیں۔ خیر، جو چاہے ہو، مگر تو وہ میری ہی ہے۔ رحیل کو اپنی ماں کی بات یاد تھی، بلکہ وہ بھولا ہی کب تھا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، یہ لڑکی رحیل کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ شاید رحیل یہ بات مان ہی نہیں رہا تھا کہ وہ لڑکی اس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ پچھلے 3-4 سالوں میں رحیل نے اپنے آپ کو خوب سے خوبتر بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ خوبصورت وہ تھا ہی، اپنی فٹنس کا شروع سے وہ دھیان رکھتا تھا۔ شمسہ کی تعلیم کے اتنے چرچے سننے کے بعد اس نے سعودیہ میں امریکن کالج سے بی بی اے کرنے کے بعد ماسٹرز کیا۔ ایم بی اے کے بعد ایک بہترین فرم میں بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہونے ہوئے وہ ایک پل بھی شمسہ کی ذات کو نہ بھلا سکا۔ بہت سی لڑکیاں تھیں جو کالج اور آفس میں اس پر فدا ہو پڑتی تھی، مگر یہ اس کے لیے عام اور نارمل سی بات تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ شمسہ کی شخصیت اس کے سامنے ماند پڑ جائے، اور یہی رحیل کا گول تھا۔ اس کو پتہ چلتا رہتا تھا کہ شمسہ ٹاپ کرتی ہوئی میڈیکل کالج پہنچ گئی ہیں۔ رحیل نے بھی اپنے کالج میں سب سے زیادہ نمبر لیے تھے۔ وہ غیر ارادی اور ارادتاً بھی شمسہ کا مقابلہ کرتا رہتا تھا، اور وہ خود کو شمسہ کے مقابلے میں ہمیشہ 200% نمبر دیتا تھا۔ اب جب شمسہ اس کے سامنے آئی تو شمسہ بالکل اسی طرح تھی جس طرح آج سے 3-4 سال پہلے تھی، اسی طرح سادہ خاموش۔ پتہ نہیں کیوں وہ رحیل کو کسی خاموش اٹل مضبوط پہاڑ جیسی لگی۔ شمسہ بہت ہی کم بولتی تھی، رحیل کی نظریں صرف اور صرف اسی کو حصار میں لیے رہتی تھیں۔ شمسہ نے تو شاید ایک بار ہی رحیل کو بغور نہ دیکھا ہوگا۔ آتے ہی وہ اپنی ماں کے ساتھ کچن میں مصروف ہو گئی۔ رحیل بار بار کسی نہ کسی بہانے کچن جا کر اس کو خام خواہ بات کرنے کی کوشش کرتا۔ حالانہ یہ بات رحیل کی شان کے خلاف تھی، مگر اس معاملے میں وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھاتے کھاتے تقریباً 3 بج گئے۔ سب بڑے کمرے میں فرشی دسترخوان پر مل جل کر کھانا کھا رہے تھے، اور حاجرہ بیگم کو فرشی بڑا سا کشن دیا تھا جس کے سہارے وہ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی۔ بہت دنوں بعد اتنا بڑا دسترخوان اور بھرا ہوا خاندان اکٹھا ہوا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ رضیہ بھی بہت سنبھل سنبھل کر بات کر رہی تھی۔ کھانے کے بعد شمسہ، رحیلہ اور سجیلہ نے مل کر فروٹ کسٹرڈ بنایا تھا۔ سب نے وہ کھایا اور سب کو بہت پسند آیا۔ یوسف اور رقیہ کی مرضی تھی کہ شام ہونے سے پہلے وہ گھر کے لیے روانہ ہو جائیں، مگر حاجرہ نے اصرار کیا کل صبح ناشتے کے بعد چلے جانا۔ ویسے بھی جمعہ ہفتہ کالج اسکول بند ہوتے ہیں۔ رات کو سارے بچے اکٹھے ہو کر دلان میں بیٹھ گئے۔ شمسہ نے دیکھا اب رحیل پہلے کی طرح زیادہ شوخیاں نہیں مارتا تھا، مگر پھر بھی سب کو پتہ چل گیا تھا کہ مصروف آج کل بہت اچھی فرم میں اچھی پوسٹ پر ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے حاجرہ نے یوسف اور رقیہ کو بلایا۔ جب یوسف اور رقیہ کے ہمراہ حاجرہ کے بڑے سے کمرے میں پہنچے تو سارے بہن بھائی وہاں اکٹھے تھے۔ سب بچے ٹی وی روم میں تھے۔ بڑا سا دلان اب ٹی وی روم بنا دیا گیا تھا۔ جی اماں جی، فرمائیے، یوسف نے حاجرہ کے بیڈ کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ کر کہا۔ میرے بچوں، خدا تم سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے اور آباد رکھے۔ میرے دل سے ہر وقت تم سب کے لیے دعائیں نکلتی رہتی ہیں۔ بیٹا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، خدا نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھو اور اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤ۔ انشاءاللہ ماں جی، آپ کی دعائیں ساتھ ہوں گی تو خدا سارے کام آسانی سے کر دے گا، رقیہ نے یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یوسف بیٹے، میں نے تم سے پہلے بھی ایک بار بات کی تھی، تم کو یاد تو ہوگی۔ تمہاری بہن رضیہ کی بہت خواہش ہے کہ تم دونوں بہن بھائی آپس میں مل جاؤ اور بچوں کا رشتہ کر لو۔ اب تم دیکھ رہے ہو، رحیل ماشاءاللہ بہت لائق بچہ ہے، بہت کامیاب ہے، پڑھا لکھا بھی ہے۔ رضیہ نے ایک بار پھر وہی فرمائش کی ہے۔ سچ پوچھو تو مجھے بھی اب اس رشتہ میں کوئی برائی نہیں لگی، بہت مناسب رشتہ ہے۔ شمسہ بھی گھر کی بچی ہے اور اب تو اس کی پڑھائی بھی ختم ہونے والی ہے، اور رحیل بھی سیٹ ہو گیا ہے۔ تم اور رقیہ اپنی تسلی کر لو اور آپس میں مشورہ کر لو۔ تمہاری شمسہ قسمت والی ہے، اپنے ہی خاندان میں اتنا اچھا رشتہ مل رہا ہے۔ میری اور تمہارے بھائیوں کی مرضی بھی یہی ہے۔ تم اب سنجیدگی سے اس کے بارے میں سوچو اور پھر بتانا۔ ہاجرہ نے گویا ہر بات طے کر رکھی تھی۔ یوسف اور رقیہ خاموش ہو گئے۔ بظاہر تو اس رشتے میں کوئی خامی نہیں تھی۔ رضیہ یوسف کی بہن تھی اور رحیل بھی دیکھا بھلا لڑکا تھا۔ بلکہ کسی بھی جگہ رشتے کے لیے رحیل کی بات کی جاتی تو فوراً سے پیشتر اگلے حامی بھر دیتے۔ ٹھیک ہے اماں جی، ہم کو سوچنے کے لیے کچھ وقت دیں، اور پھر ابھی شمسہ کی تعلیم بھی پوری نہیں ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ شمسہ کے لیے ڈاکٹر بننا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ یوسف نے اب کی بار صاف انکار بھی نہیں کیا، اگرچہ اقرار نہیں تھا۔ کیوں نہیں بھائی، کیوں نہیں، آپ کو حق حاصل ہے، خوب سوچ سمجھ کر جواب دیں، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ رضیہ کی خوشی اس کی آواز سے چھلک رہی تھی۔ اور شمسہ بیٹی کا ڈاکٹر بننے کا خواب صرف اسی کا نہیں، ہمارے پورے خاندان کا ہے، کیونکہ وہ ہمارے خاندان کی پہلی ڈاکٹر ہوگی انشاءاللہ۔ سب نے اس بات پر رضیہ کی تائید کی۔ سیالکوٹ سے آنے کے بعد یوسف اور رقیہ نے اس بات کی آپس میں ڈسکس کیا، اور ان کو یہ رشتہ کافی مناسب لگا۔ اچھے رشتے ملنا بہت نصیبوں کی بات ہوتی ہے، اور ان کو لگا یہ رشتہ بہت اچھا ہے۔ رحیل میں کسی قسم کی کوئی خرابی یا خامی نظر نہیں آ رہی تھی، تعلیم بھی اچھی تھی، اور ڈاکٹر کے لیے ضروری نہیں کہ ڈاکٹر ہی سے شادی کی جائے۔ اس طرح میاں بیوی کی زندگی بہت زیادہ مصروف ہو جاتی ہے۔ انسان ساری دوڑ دھوپ پیسے کے لیے کرتا ہے، زندگی کی ضروریات پوری ہو جائیں تو اچھا ہے۔ کہ شمسہ اپنی مرضی اور خوشی سے نوکری کرے گی، مجبوری سے نہیں کرے گی۔ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے نوکری ضروری کرنی پڑے، یہ سب سوچ کر یوسف اور رقیہ دل سے رحیل کے رشتے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ پھر اگلے ہفتے جب شمسہ ہاسٹل سے گھر آئی تو رقیہ نے ایک مناسب وقت دے کر اس سے بات کی۔ شمسہ، اب تو تمہاری پڑھائی تھوڑی رہ گئی ہے، ہمارا خیال ہے جب تمہاری ڈاکٹری مکمل ہو جائے تو تمہاری شادی کر جائے۔ ماں کے منہ سے اچانک یہ بات سن کر شمسہ حیران رہ گئی، کیونکہ آج تک کبھی بھی ایسی بات رقیہ نے نہیں کی تھی، اور نہ ہی شادی کا کبھی تذکرہ کیا تھا۔ امی جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ شمسہ کو اپنی سماعت پر گمان ہوا۔ کیوں بیٹا، یہ کوئی ایسی انہونی بات تو نہیں؟ ہر لڑکی کی شادی ہوتی ہے، اور ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ان کی زندگی میں ہی اپنے اپنے گھروں میں آباد ہو جائے۔ رقیہ نے شمسہ کو اتنا حیران اور پریشان دے کر اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ لیکن امی جی، آپ کو پتہ ہے میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ڈاکٹر بننا ہے۔ اس کے علاوہ آج تک میں نے کسی اور چیز کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ شمسہ کی آواز میں ایک واضح مقصد جھلک رہا تھا، اور رقیہ اور یوسف دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ شمسہ کو ڈاکٹر بننے کا کس حد تک جنون ہے، اور وہ اس کے ساتھ ہر قدم پر تھے۔ دیکھو بیٹی، شادی بھی ایک ضروری کام ہے، زندگی میں تعلیم بہت ضروری ہے، مگر وقت پر شادی بھی ہو جانی چاہیے، اور اب تو اچھے رشتے ملنے بہت مشکل ہیں۔ تمہاری پھپھو رضیہ اپنے بیٹے رحیل کے لیے بہت عزت اور مان سے رشتہ مانگ رہی ہے، اور وہ بار بار سوالی بن کر آ رہی ہے۔ مجھے اور تمہارے ابو کو رحیل اچھا لگا ہے، اور پھر وہ ابھی تھوڑی شادی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تمہاری تعلیم پوری ہوگی تو شادی کریں گے، ابھی تو صرف بات پکی کرنا چاہتے ہیں۔ تمہاری دادی بھی اس رشتے پر اصرار کر رہی ہیں، دیکھا بھالا، پڑھا لکھا، اپنا لڑکا ہے۔ میں صرف تمہاری رائے جاننا چاہتی ہوں، اگر ہم رحیل کو تمہارے لیے پسند کریں تو کیا تم کو کوئی اعتراض ہوگا؟ شمسہ نے سر اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا۔ ماں بہت مان اور امید کے ساتھ شمسہ کو دیکھ رہی تھی۔ شمسہ کے دل میں شادی کا کوئی خیال تک نہیں تھا، تو پھر اس بات کا جواب وہ کیا دیتی، وہ کیا کہتی؟ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کو لگا یہ سبجیکٹ تو میڈیکل سے بھی زیادہ مشکل ہے، میں اس کو کس طرح پاس کروں گی؟ شمسہ بیٹی، تم نے کوئی جواب نہیں دیا، بیٹی کو اس طرح گمسم دیکھ کر رضیہ بولی۔ امی جی، مجھے کچھ بتانے میں کیا کہوں، بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں نے بہت زیادہ پڑھنا ہے، مجھے اپنے بہت سے خواب پورے کرنے ہیں، پلیز آپ مجھے پڑھنے دیں، میں نے اپنے خوابوں کے لیے بہت محنت کی ہے، مجھے اپنی منزل پر پہنچنا ہے، ابھی تو ایم بی بی ایس نہیں کیا، پھر مجھے ہارٹ سرجن بننا ہے، میرا دل کرتا ہے میں بہت بڑی ڈاکٹر بنوں، اتنی بڑی ڈاکٹر کہ لوگ تمنا کریں کاش ہم بھی اتنے بڑے ڈاکٹر ہوتے۔ شمسہ کی آواز میں خوابوں کے جگنو چمک رہے تھے۔ رقیہ کو اس وقت لگا کہ خدا نے اس کو ایسی بیٹی عطا کی ہے جو بے مثال ہے، اور ہر والدین کی تمنا ہے کہ ایسی لائق بیٹی ان کی ہو۔ رقیہ نے بے اختیار شمسہ کا سر چوم لیا اور بولی، شمسہ تم جتنا چاہو پڑھو، ہم ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر رضیہ یہ بات مان لے گی تو پھر بات ہوگی، ورنہ تم پریشان نہیں ہو۔ اور پھر واقعی یوسف نے اماں جی کو صاف صاف کہہ دیا کہ ابھی شمسہ پڑھ رہی ہے، اگر رضیہ انتظار کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ کہیں بھی کر سکتی ہے، شمسہ فوراً شادی نہیں کرے گی۔ رضیہ نے جیسے سنا تو فوراً مان گئی، جب شمسہ کی پڑھائی ختم ہوگی تو شادی تب ہی ہوگی۔ اس کے لیے یہ بات بہت تھی کہ یوسف اور رقیہ نے انکار نہیں کیا، رضیہ اس بات سے بہت خوش تھی۔ رضیہ نے اب باقاعدہ سب کو مٹھائی بانٹ کر اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے رحیل کا رشتہ یوسف کی بیٹی شمسہ سے کر دیا ہے، جبکہ رقیہ اور یوسف کا خیال تھا کہ اس بات کی اتنی تشہیر نہیں کرنی چاہیے تھی، ابھی کافی وقت ہے، شمسہ کی پڑھائی جب تک مکمل نہیں ہوگی شادی کے بارے میں سوچنا بھی مناسب نہیں، مگر رضیہ کے اس شور شرابے پر وہ کچھ نہیں کر سکے۔ شمسہ کا فائنل ایئر چل رہا تھا، 3 ماہ بعد اس کے فائنل ایگزام تھے، اور شمسہ کو واقعی دنیا میں کتابوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ گھر بھی نہیں گئی تھی، یوسف اور رقیہ 15-20 دن بعد آ کر ہاسٹل میں اس سے مل جاتے تھے، اور رقیہ شمسہ کی پسند کے کھانے بھی تیار کر کر لے آتی۔ اس کو پتا تھا یہی وہ وقت ہے جس کے لیے شمسہ نے ساری زندگی محنت کی تھی، اب اس کی محنت کا انعام ملنے والا تھا۔ شمسہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی کہ وہ کالج میں ٹاپ کرے۔ اس کی روم میٹ عذرا بھی اپنا سارا چلپنا پن بھول کر پوری طرح پڑھائی میں غرق ہو گئی تھی۔ دن رات اور بھوک پیاس کا احساس مٹ گیا تھا، ساری زندگی کی محنت اور ریاضت کو انعام ملنے کا سمے آ رہا تھا۔ کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے شمسہ کو لگتا اس کو سب کچھ بھول گیا ہے، وہ پڑھائی میں اتنی مگن ہو جاتی کہ اچانک ڈر جاتی، اگر مجھے ایگزام میں بھول گیا اور اتنا کچھ یاد نہیں رہا تو میں کیا کروں گی۔ یہی وہ وقت ہوتا جب وہ اپنی ماں سے فون پر بات کرتی۔ سال پہلے شمسہ کی 21ویں سالگرہ پر یوسف نے اپنی لاڈلی بیٹی کو آئی فون لے کر دیا تھا، جس سے شمسہ جب مرضی ہوتی اپنے گھر والوں سے بات کر لیتی۔ کئی بار بے حد مشکل وقت ماں سے بات کرنے پر بہت آسان ہو جاتا، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اسے اتنی دور رہ رہی ہے۔ رقیہ ہمیشہ اس کو بہت حوصلہ دیتی اور کہتی خدا کبھی بھی کسی کی محنت ضائع نہیں ہونے دیتا، اور خدا پر یقین اور بھروسہ رکھنے والا کبھی بھی کسی مقام پر کمزور نہیں پڑتا۔ اب شمسہ کو یوں لگتا تھا جیسے ان دنوں میں خدا کے وہ اور بھی قریب ہو گئے ہو۔ زندگی کا محور صرف نماز، قرآن اور پڑھائی تھا۔ ماں کہتی تھی، شمسہ تم جہاد کر رہی ہو، اس لیے تم خود کو بہت مضبوط سمجھا کرو۔ خدا ہر وقت اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو بندے اپنے رب کو پکارتے ہیں وہ خدا کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اور اب تو شمسہ کو لگتا تھا جیسے اس کو خدا سے پیار ہو گیا ہے۔ انہی دنوں جب شمسہ کی ساری دنیا صرف پڑھائی میں تھی، پتہ نہیں کہاں سے پھپھو رضیہ آ گئی۔ بکور رضیہ کے پاکستان کا موسم بہت اچھا تھا، اسی لیے وہ پوری فیملی کے ساتھ آ گئی تھی، اور آتے ہی اس نے رٹ لگا دی کہ شمسہ کا نکاح ہو جائے تاکہ رحیل اس کے ویزے کے لیے اپلائی کرے، اور ایگزام کے بعد اس کا ویزا نکل آئے گا۔ یوسف اور رقیہ اس بات کے لیے قطعی تیار نہ تھے، بلکہ ان دنوں وہ شمسہ کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتے تھے۔ مگر رضیہ کی ایک ہی ضد تھی، صرف آدھے دن کی بات ہے، نکاح کے بعد بے شک شمسہ واپس ہاسٹل چلی جائے۔ رقیہ اور قاسم نے بہت کوشش کی کہ یہ بات ٹل جائے، مگر پورا خاندان ایک طرف ہو گیا۔ حاجرہ نے بھی کہا، بیٹا شمسہ کی منگنی کی بات تو پورے خاندان میں پھیل چکی ہے، اور اب ہم اگر یہ بات نہیں مانیں گے تو منگنی پر اثر پڑے گا۔ اور رسیہ کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہی، صرف نکاح ہوگا، رخصتی تمہاری مرضی سے ہوگی، اور جب تم کو یہ رشتہ پسند ہے تو کچھ ماہ بعد اور ابھی میں کوئی فرق نہیں۔ یوسف اور رقیہ عجیب مشکل میں پھنس گئے تھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ صرف 3 ماہ بعد نکاح رکھ لیں، مگر رضیہ کے پاس 100 دلیلیں تھیں کہ ابھی رحیل جس امریکن فرم میں کام کر رہا ہے، وہ رحیل کو امریکہ میں بہت بڑی پوسٹ پر شفٹ کر رہے ہیں، اور رحیل چاہتا ہے کہ شمسہ کا ویزا بھی ساتھ ہی نکل آئے، کیونکہ ابھی سب پیپر تیار ہو رہے ہیں، ساتھ نکاح نامہ ہوگا تو شمسہ کا ویزا بھی جلدی نکل آئے گا، اور اس طرح شمسہ امریکہ میں جا کر اپنی میڈیکل کی اسٹڈی جاری رکھ سکے گی۔ یہ سب باتیں سن کر یوسف اور رقیہ مجبور ہو گئے۔ ان کو اپنی شمسہ کے لیے ایک روشن مستقبل نظر آ رہا تھا، مگر ابھی تک شمسہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی۔ رقیہ اور یوسف کس طرح شمسہ کو اس نکاح کے لیے رضامند کریں گے، اس کے لیے سنیے اگلی قسط۔